نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مصنف نے اس سے پہلے طہارت کے ابواب کا ذکر کیا ہے، اور اسی ضمن میں عورتوں کے مسائل میں خاص مسئلہ حیض اور استحاضہ اور نفاس کا بھی ہے، اس کا باب انہوں نے باندھا ہے. اور یہ حیض کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر گویا ایک عام عادت کی طرح لکھ دیا ہے. جب اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو کسی چیز میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے لیے دوسری طرف سے آسانیاں بھی کر دیتا ہے. اسی باب میں اس کے مسائل بھی ہیں کہ اس وقت اگر نماز چھوڑ دیتی ہے عورت تو کیا نماز فرض ہے ادا کرنا، قضا کرنا یا نہیں، روزے قضا کرنے فرض ہیں یا کیا شکل ہے. بہرحال یہ مسائل اس باب میں ذکر ہوں گے انشاءاللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان فاطمۃ بنت ابی حبیش کانت تستحاد وقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحیض دم اسود یعرف 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 فاذا کان ذلك فامسکی عن الصلاۃ واذا کان الاخر فتوضئی وصلی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت تھیں جن کا نام تھا فاطمہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ انہیں خون جاتا رہتا ہے. ایک تو ہوتا ہے ماہواری جس کو آدھا شہریہ کہتے ہیں، اس کا ہونا عورتوں کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر جو نئی عمر کی عورتیں ہیں. اگر یہ عادت انتظام اور ترتیب سے نہیں آ رہی ہے تو گویا وہ بیماری ہے. یہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک علامت بنایا ہے عورت کے حمل کا. اگر یہ رک جائے جمع کے بعد تو گویا حمل کی نشانی ہوتی ہے، اور اگر بغیر کسی سبب کے رک جائے تو بیماری کی نشانی ہوتی ہے. اس کا علاج فوراً ضروری ہوتا ہے. طب عربی میں جیسا کہ لکھا ہے بہت سے علماء نے، عام طب کا بھی یہ قانون ہے، طبا جانتے ہیں کہ اس کے رک جانے سے عورت کو بہت کچھ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ بعض حالات میں عورت اپنی آنکھ سے بھی ہاتھ دھو لیتی ہے، نابینا ہو جاتی ہیں، اور دوسری اس قسم کی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن اس کا ہر مہینے آنا عام طور پر یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے. نہ آنے کی صورت میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج نازل فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ علاج کرو. ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء، حدیث شریف میں ہے بخاری شریف وغیرہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی ہے جس کے لیے دوا نہ اتاری ہو. دوا بھی ہے تداو یا عباد اللہ، اللہ کے بندو دوا کیا کرو. تو بہرحال یہ ایک عورت تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے خون برابر جاری رہتا ہے. استحاضہ ایک تو ہے حیض، یعنی جس میں خاص طور پہ عادت 6 دن یا 7 دن کی عورتوں کی ہوتی ہے، اس عادت کو حیض کہتے ہیں. لیکن اگر اس سے بڑھ کر کے خون مستقل طور پر جاتا رہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے کا قضا کرے گی، لیکن نماز کا قضا اللہ رب العزت نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا ہے. ہاں اگر استحاضے کی شکل ہو تو کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وہ حکم نہیں جانتی تھی کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضے کا خون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں ان کو ایک نشانی بتائی کہ دونوں خونوں میں فرق کرنے کا طریقہ یہ ہے. اگر تمہیں دوسری طرح سے کوئی اس کے بارے میں تمیز یا ایک دوسرے کو الگ نہیں سمجھ سکتی ہو تو یہ جان لو کہ دم الحیض دم اسود یعرف، حیض کا خون جو ہے وہ کالا ہوتا ہے اور اس میں مہک ہوتی ہے خاص قسم کی. یعرف محدثین نے اس کو پڑھا ہے رے کے کسرے کے ساتھ، یعنی اس میں ایک عرف اور ایک مہک ہوتی ہے رائحہ. اور دوسرا دوسرے لوگوں نے اس کو پڑھا یعرف، یعنی یہ پہچانا جاتا ہے، عام طور پر اس کی نشانی واضح ہوتی ہے، عورتیں اس کو پہچانتی ہیں. فإذا كان ذلك، اگر یہ صورت ہو کہ خون کالا ہو اور پہچانا جا رہا ہو واضح طور پر، فامسكي عن الصلاة، نماز سے رک جاؤ، اس وقت نمازیں نہ پڑھو. فإذا كان الآخر، اگر دوسرے قسم کا خون ہو، آخر کی تفسیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ خون کالا نہ ہو، اس میں مہک نہ ہو، ایک عام خون کی طرح ہو، یا پھر اور کوئی چیز ہو خون سے ملی جلی چیز، جیسے سفید مادہ کوئی ہو اور کچھ ہو، تو اس کا حکم الگ ہے. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، کیونکہ وہ نکلنے والی چیز وضو کو توڑنے والی ہے اور غسل اس پر واجب نہیں ہے. یعنی حکم یہ ثابت ہوا کہ عورت اگر عادتاً اپنی عادت جانتی ہے کہ 6 دن یا 7 دن اس کو حیض کا خون آتا تھا، تو نماز اور روزے سے رک جائے. شوہر بھی اس وقت اس کے قریب نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بہت سختی کا حکم اس باب میں کلام پاک میں ذکر فرمایا ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض. لوگ حیض سے یا حیض کی جگہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو یہ کہہ دو کہ اس حالت میں تم عورتوں سے دور رہو، کیونکہ یہ اذى ہے، تکلیف دہ چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی ہے. دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کو بہت ہی واضح الفاظ میں فرمایا ہے، فَإِنَّهُ أَذَى، یعنی تکلیف. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس کو دور رہو ان سے، کیونکہ یہ تکلیف دہ چیز ہے. عورت بھی اس حالت میں، جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک بیمار کی شکل اس کی ہوتی ہے، طبیعت اس کی برابر نہیں ہوا کرتی ہے، اور وہ چیز جو ہے شوہر کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ تمام دنیا کا جو دین پر ایمان نہیں لاتے، اسلام پر ان کا یقین نہیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس حالت میں ہم بستری کرنا بہرحال نقصان دہ ہے، اور بہت سے جو سوزاک وغیرہ کے مرض یا اور دوسرے امراض جو غلط قسم کے پیدا ہوتے ہیں اس سے ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا قل ہوا اذى، وہ تکلیف دہ چیز ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے، تکلیف کا سبب بن سکتی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو نماز سے دور رہے، روزے سے دور رہے، شوہر بھی ہم بستری نہیں کر سکتا، لیکن آگے مسائل آئیں گے کہ اور دوسری چیزیں، ساتھ بیٹھنا، ساتھ کھانا، ساتھ لیٹنا، یہ منع نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے، کیونکہ پیارے رسول، عورت اس وقت بیماری کی حالت میں ہوتی ہے اور خاص طور پہ نفسیاتی طور پر بہت ہی وہ تنگی محسوس کرتی ہے، اپنے دل میں ایک گھٹن محسوس کرتی ہے، اس حالت میں بیماری کی شکل ہوتی ہے. بہرحال تو اس حالت میں عورت کو بہرحال چاہیے کہ شوہر دلاسہ دے یا اس کے قریب رہ کر کے اس کو اطمینان دلائے، اور اس کی قربت سے اس کو آرام ملے گا نفسیاتی طور پر بھی. اس وجہ سے ساتھ کھانا، ساتھ بیٹھنا، ساتھ لیٹنا یہ حرام نہیں ہے، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے افضل اور سب سے پاک شخصیت تھی، اس حالت میں آپ حضرت عائشہ یا ازواج مطہرہ سے دور نہیں رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ ایک ہی بستر میں اور ایک ہی چادر میں سوتے تھے، یہاں تک کہ خطرہ یہ ہوتا تھا کہ ان سے کوئی چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں بھی لگ جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کرتے تھے تم اپنے خاص جگہ پر کوئی چیز باندھ لیا کرو، خاص کیونکہ کپڑوں کی کمی ہوا کرتی تھی، عام طور پر کئی کپڑے نہیں ہوتے تھے، سروال یا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی، تو آپ حکم دیتے تھے کہ وہ باندھ لیا کریں، اس کے بعد آپ ان کے ساتھ سوتے کھاتے. کھانے کے درمیان حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ ہوتی تھی. دیکھیے یہ بھی ایک حسن خلق کی بہت بڑی دلیل ہے. اپنے یہاں لوگ جو ہے مرد، اپنے کو مرد اسی وقت سمجھتا ہے کہ عورت سے بالکل شیر کی طرح رہے اور عورت سے بالکل الگ رہے. جیسے کسی بچے سے کسی استاد نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بارش سب سے زیادہ کہاں، جغرافیہ کے استاد نے پوچھا بارش کہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو کہا کہ نل کے نیچے، نل کے نیچے زیادہ بارش ہوتی ہے. پھر کہا اچھا ایک چیز بتاؤ کہ وہ کون چیز ہے جو گھر میں شیر کی طرح داخل ہوتی ہے اور جب گھر سے نکلتی ہے تو بلی کی طرح، تو کہا ہمارے ابو ہیں. تو ابو جو ہے شیر بنے رہتے ہیں گھر میں، باہر جو ہے بلی کی طرح رہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن خلق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ عورتوں کے ساتھ نرم مزاج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے غصہ ہو، کم عقل ہیں، مرد کو اپنی کامل عقل سے اس سے تعامل کرنا چاہیے، اس سے سلوک کرنا چاہیے. نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پیارے رسول اور ہم ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے اس حالت میں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گوشت بھری ہڈی دیتے تھے جب میں گوشت کھا لیتی تھی، اور اتعرق العظم حدیث شریف کا لفظ ہے، اور تعرق کہتے ہیں کہ دانت سے پکڑ، ہاتھ سے نہیں جیسے عام طور پر فیشن ہے کہ ہاتھ سے نکال کے کھاتے ہیں، گوشت کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دانت سے ہڈی کو ہاتھ سے پکڑتے اور دانت سے کھینچ کے کھاتے تھے، حضرت عائشہ بھی اسی طرح کھاتی تھیں، اس کے بعد وہ ہڈی لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کھاتے تھے، اور وہ اس حالت میں ہوتے تھے، ہے اس کی حالت میں۔ اس سے تو ایک حسن خلق رسول کا پتہ چل رہا ہے، دوسرے یہ کہ یہودیوں کے خلاف یہودی لوگ اس حالت میں عورت کو بالکل الگ کر دیتے تھے، کھانا پینا اس کا الگ کر دے، اس کو ٹاٹ باہر کر دیتے تھے، اس کے لیے خاص گھر بنا دیتے تھے، اس حالت میں وہ پڑی رہتی تھی، جب باک ہوتی تب عورت کے مرد اس کے ساتھ بیٹھ سکتا تھا، اٹھ سکتا تھا، یا گھر کے دوسرے افراد اس کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے۔ بہرحال تو اس حالت میں عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھے، لیکن نماز کو قضا نہیں کرے گی، اگر کوئی شخص قضا کرنے کو کا حکم دے رہا ہے تو خلاف شریعت کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک عورت نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہر زمانے میں لوگ بہرحال تعقل پسند یا عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے تھے، تو وہاں بھی انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا اور روزے کے قضا کا حکم دیا گیا، تو حضرت عائشہ نے کہا کیا تم خوارج میں سے ہو، خوارج جو ہیں عقل کے ذریعے سے اپنے شریعت کو ناپتے ہیں یا اس کا وزن کرتے ہیں، تم بھی ایسے کرنے لگیں؟ تو کہا نہیں، ہم پوچھ رہی ہیں۔ تو ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے، اگر ظاہری حکمت دیکھا جائے تو روزے جو ہیں فرض مہینے میں سال میں ایک مرتبہ ہوتے ہیں، اور عورت کی نماز ہر مہینے کم از کم 6 دن 7 دن چھوٹتی ہے، اس کو اگر پورا کرنے کا حکم دے دیا جائے، واجب کر دیا جائے، تو یقیناً اس کے لیے مشقت کی بات ہے، اور دوسرے کام ہیں، بچوں کی اور شوہر کی خدمت یہ ہے اور وہ، تو اللہ تعالی نے جس طرح اس کو مبتلا کیا اسی طرح اس کے لیے بہت سی آسانیاں بھی کی، یعنی صلات کو قضا نہیں کرے گی۔ لیکن صوم جو ہے، واجب صوم جو ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، مہینے میں اس کو اگر اس وجہ سے چھوٹ رہا ہے روزہ، تو زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 دن کا چھوٹے گا، اس کے لیے 6 یا 7 یا 8 یا 11 مہینے باقی ہیں کہ شعبان تک وہ آئندہ روزہ آنے سے پہلے تک اس کو قضا کر سکتا ہے، کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے قضا کا روزہ ہوا کرتا تھا، لیکن مجھے فرصت نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ شعبان آ جاتا تھا تو شعبان میں اس کو قضا کرتی تھی، رمضان نہ آنے پائے۔ تو بہرحال تو ان سب احادیث سے معلوم ہوا کہ وہ عورت قضا روزے کی قضا تو کرے گی لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ دوسری حدیث ہے، فی حدیث اسماء بنت عمیس عند ابی داؤد ولتجلس مرکن فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت اپنی عادت کو نہیں جانتی ہے کہ اس کا مہینے میں کتنی بار اس کو یہ دم آتا ہے یا خون آتا ہے، ماہواری آتی ہے، اور اگر وہ آگے چل کے 10 دن 15 دن ہو جائے، تو عام طور پر اس کی عادت یہ ہوتی تھی کہ 6 یا 7 دن، لیکن شروع ہی سے اگر اس کو آ گیا ہو، پہلے ہی دن سے کوئی لڑکی کو کسی لڑکی کو ماہواری آئی اور وہ خون زیادہ دن تک چلتا رہا، تو کیا حکم ہے؟ کیا ان 8 10 دن 15 دن 20 دن تک وہ نماز نہیں پڑھے گی؟ نہیں، اس کو چاہیے کہ دونوں خونوں میں، دونوں قسم کے خونوں میں فرق کرے۔ اگر وہ جیسا کہ فرمایا اس سے پہلے کہ کالا ہوتا ہے اور اس میں ایک مہک ہوتی ہے، واضح طور پر اس کو پہچانا جا سکتا ہے، تو وہ نماز چھوڑ دے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، اس کو تمیز ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت تھی اسماء بنت عمیس، ان کو فرمایا کہ ولتجلس فی مرکن، ایک ٹب میں، پانی بھرے ٹب میں بیٹھیں، فاذا رأت سفرة فوق الماء، پانی کے اوپر اگر خون کے رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ نظر آئے، پیلا پن ہو، فلتغتسل للظهر والعصر، تو ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کرے، کیونکہ اب وہ اس کی نماز کی ممانعت ختم ہوئی، نماز واجب ہے، لیکن اگر کر سکتی ہے تو ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کرے، اور عصر کے ٹائم میں یا عصر کے ظہر کے آخری ٹائم میں ظہر پڑھے، اور عصر کے وہ پہلے وقت میں عصر پڑھ لے، گویا دو ایک غسل کے کر کے دو نمازیں پڑھے. اسی طرح تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، مغرب اور عشاء کے لیے مغرب کے آخر وقت میں غسل کر کے اور مغرب کے آخر وقت میں مغرب پڑھے، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت آ جائے گا، پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں. وتغتسل للفجر غسلا واحدا، فجر کے لیے الگ ایک غسل کرے اور فجر پڑھے. وتتوضا فيما بين ذلك، دونوں نمازوں کے درمیان جن کو جمع کر رہی ہے اکٹھا وہ بیچ میں وضو کرے، کیونکہ ایک نماز کے لیے جب وضو کیا تو اس کا وضو نہیں رہا. شرعی طور پر اگرچہ ریا وغیرہ خارج نہیں ہوئی، لیکن چونکہ وہ دم خارج چل رہا ہے تو ایک نماز کے لیے اس کو اجازت دی گئی، اس حالت میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے ایک غسل اور ایک وضو سے. پھر اس کے بعد نیا وضو کر کے عصر کی نماز پڑھے. اسی طرح مغرب کے وقت جب غسل کیا تو مغرب کے لیے وضو کیا غسل کے ساتھ، پھر مغرب پڑھنے کے بعد پھر عشاء کے لیے دوسرا وضو کرے. یہ غسل کا مسئلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر واجب نہیں کہا ہے، بلکہ دوسری روایت سے صاف فَإِن قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر اتنی تمہیں سکت ہو کر سکتی ہو تو کرو، یعنی اگر مشقت ہو تو غسل کرنا ہر دو نماز کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ جو فرق جس دن اس نے فرق کیا کہ آج دوسرے قسم کا خون ہے تو وہ اس دن غسل کرے، گویا باقی کا غسل وہ ہوا. اس کے بعد ہر نماز کے لیے ہر نماز کو ہر وقت میں پڑھے، اگر غسل نہیں کر رہی ہے تو ہر نماز کو اول وقت میں پڑھے، ظہر کے لیے خاص وضو کرے اور ظہر کی نماز پڑھے، پھر عصر کے لیے خاص وضو کرے، عصر کی نماز اول وقت میں پڑھے. اسی طرح ہر نماز کے لیے اول وقت میں وضو کر کے اس نماز کو ادا کرے. اور غسل جو ہے ہر دو نماز کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کر سکتی ہے تو یہ زیادہ افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلک احب الیہ، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ ہر دو نماز کے لیے الگ غسل کر کے بیچ میں وضو کر کے ہر نماز کو ادا کریں. اسی طرح ایک روایت دیکھیے، روایت آ رہی ہے جس میں یہ تفصیل ہے. حمنہ بنت جہش کہتی ہیں، یہ بنت جہش کہتے ہیں کہ چار لڑکیاں تھیں جہش کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ بھی تھیں، زینب بنت جہش. روایات میں آتا ہے کہ ان کو بھی یہ بیماری تھی، اسی وجہ سے شاید کہہ دیتے ہیں کہ یہ وراثی بیماری ہے، وراثت سے یہ بیماری. بلکہ بہت سی چیزیں ہیں ایسی کہہ جاتے ہیں لوگ، ہو سکتا ہے، مطلب یہ کہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو وراثت میں شمار کرنا وہ غلط ہے. ایک بچے کو، چھوٹا سا بچہ تھا ہمارے یہاں، اس کو جب ڈاکٹر کے لیے، بہت مشہور ڈاکٹر یہاں بچوں کا ہے، اس کے پاس گئے تو اس کو زکام کی وجہ سے بلغم پھنسا ہوا تھا، بلغم کی وجہ سے وہ سانس اس کی پھنس رہی تھی، سانس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تنگ چل رہی ہے، چڑھ اتر رہی ہے. تو اس نے کہا یہ وراثتی بیماری ہے، علاج کیا نہیں فائدہ ہے، وراثتی بیماری. ایک حکیم صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے بہت کچھ برا بھلا ان کو کہا، اور یقیناً صرف پانچ دن کی دوا دی، الحمدللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا. اب تک سال ڈیڑھ سال کا بچہ ہو، الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بیماری وراثتی بھی ہوتی ہے. بہرحال یہ حضرت حمنہ، ان کی چار بہنیں تھیں، چاروں کو یہ بیماری تھی کہ ان کو استحاضہ ہوا کرتا تھا، یعنی حیض کے ساتھ بعد خون برابر جاری رہا کرتا تھا. فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استفتی، کہتی ہیں کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتویٰ لینے حاضر ہوئی. فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی رکضت من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ایک چونکا ہے. شیطان رگ میں چونکا مارتا ہے، جس کی وجہ سے رگ زخمی ہو کر کے وہ خون، صاف خون رگ کا نکلتا ہے، لیکن وہ خون جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں وہ رحم کے اندر سے آتا ہے، رحم کی گہرائی سے آتا ہے حیض کا خون. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی رکضت من الشیطان فتحیذی ستت ایام او سبعت ایام، جیسی تمہاری پہلی عادت تھی سات دن یا چھ دن، ان دنوں کو تم اس کو خون کا، حیض کا خون شمار کرو، اس کے بعد غسل کرو. غسل طہارت جس طرح عورت اپنی ماہواری سے فارغ ہو کے کرتی ہے وہ غسل کرو. فَإِذَا اسْتَنْقَعْتِ فَصَلِّ أَرْبَعُونَ عِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، باقی چوبیس دن یا تیئیس دن، اگر سات دن تمہارا آتا ہے تو باقی ان دنوں میں نماز تو اس حالت میں چھوڑنی ہوگی، روزے بھی چھوڑنے ہوں گے، 24 دن یا 23 دن تم پورے طور پر نماز اور روزے کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ جب نماز اور روزے کرنے جائز ہو گئے تو شوہر کے لیے بھی ہم بستری جائز ہے. یہ کہنا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا. اب وہ طبعی طور پر آدمی کو یہ چیز ناپسند ہو تو الگ بات ہے, لیکن شرعی طور پر اس کو اذیت نہیں کہا, وہ تکلیف کا باعث نہیں ہوگا, کیونکہ وہ خون اندر رحم سے نہیں آتا ہے اور وہ گندا خون نہیں ہوتا ہے بلکہ رگ کا خون ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کہتے ہیں کذلک ففعلی کل شہر کما تحید النساء, اسی طرح تم ہر شہر ہر مہینے میں کیا کرو جیسا کہ عورتوں کی عام عادت ہوتی ہے. عادت خاص جو ہے 7 دن یا 6 دن, اس کو تم اس خاص ماہواری کے اندر شمار کرو اور باقی کے اندر غسل کر کے اور ہر وقت نماز کے ہر وقت کے لیے نیا وضو کر کے نماز پڑھو. پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فَإِنْ قَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُوَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِ حَتَّى تَطْهُرِينَ, اگر تمہیں اس کی طاقت ہے کہ ظہر کو مؤخر کر کے اس کے آخر ٹائم میں, یہ نہیں کہ ظہر کو عصر کے ٹائم میں, نہیں, ظہر کو اس کے آخری ٹائم میں آپ وہ غسل کریں اور آخری ٹائم میں ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے, نیا وضو کر کے پھر عصر کو پہلے وقت میں پڑھ لیں. وہ تو عجل العصر ثم تغتسلی حین تطہرین وتصلی الظہر والعصر جميعا ثم توخرین المغرب والعشاء وتعجلین العشاء, جیسا کہ پہلے بیان فرمایا کہ دونوں کے لیے مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کر کے الگ الگ وضو کر کے تم نماز پڑھ لیا کرو. ثم تغتسلین وتجمعین بین الصلاتین وتغتسلین مع الصبح وتصلین, صبح کے لیے فجر کی نماز کے لیے الگ غسل کر کے اور وضو کر کے تم نماز پڑھو. قال وهو اعجب الامرین الی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری بات جو ہم نے بتائی دو نمازوں کے لیے خاص غسل کر کے بیچ میں درمیان میں وضو کر کے نمازوں کو پڑھنا, یہ ہمارے لیے ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. وهو اعجب الامرین الی, یہ عورت کا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہر دو نمازوں کے لیے غسل کو واجب نہیں کہا, لیکن عورت کی ثواب دید یا اس کی سکت پر چھوڑ دیا ہے. اگر اس کو مشقت اور محنت پڑ رہی ہے تو صرف وضو کر کے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے, اور پہلی مرتبہ 7 دن یا 6 دن کے بعد فارغ ہونے کے غسل واجب ہے. اسی پر گویا قیاس کیا ہے علماء نے, عام طور پر جس طرح عورت کا خون برابر جاری رہتا ہے اور اس کو نماز کی اجازت ہے اس حالت میں, اسی طرح علماء نے ہر اس مرض کا قیاس کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو پیشاب برابر جاتا رہتا ہو, سلسل بول جس کو کہتے ہیں, پیشاب برابر بہ رہا ہو, نقطے اور قطرے گر رہے ہوں, تو اس کی کیا شکل ہے؟ یہی شکل یہاں بھی ہے کہ ہر نماز کے لیے ان کو غسل نہیں کرنا ہے, لیکن ہر نماز کے لیے وضو الگ وضو کریں. ایک نماز کے لیے نماز سے کچھ پہلے وضو کریں اور پھر نماز پڑھ کے پھر دوسری نماز کے لیے نیا وضو کریں, تیسری نماز کے لیے نیا وضو کریں. اسی طرح اگر کسی کو, جیسا کہ علماء نے حیات کبار العلماء دوسرے لوگوں نے بھی تنسیس کی ہے کہ اگر کسی شخص کو گیس کی شکایت ہے, اتنا زیادہ گیس ہے کہ وہ رکتی ہی نہیں ہے, مجبور ہے, ہر 5 منٹ کے اندر گیس نکلتی ہے, ریاح خارج ہوتی ہے, ایسی مجبوری ہے, تو وہ ہر نماز سے کچھ پہلے غسل وضو کر کے اور پھر نماز پڑھ لے, اس کے ساتھ فرض اور سنت ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا جب وقت آیا تو پھر دوسرا وضو کر کے دوسری نماز پڑھے. جی. وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان ام حبیبہ بنت جحش شکت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے پہلے حمنہ بنت جحش تھی, وہ دوسری بہن ان کی ام حبیبہ بنت جحش, ان کو بھی یہی اسی قسم کی بیماری تھی. شکت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم, انہوں نے برابر خون جاری رہنے کی شکایت کی, جو عورتوں کی عام عادت ہوتی ہے اس سے زیادہ آگے نکل کر کے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ام کسی قدر ما تحبس کی حیضت کی, تمہاری جو پرانی عادت تھی 7 دن یا 8 دن جیسا کہ پہلے ان کی بہن کو بتایا, اسی طرح تمہاری جو پہلی عادت تھی اس عادت کے مطابق تم نماز اور روزے سے رک جاؤ, یعنی نماز روزے سے جب رکی تو شوہر کے ساتھ بھی ہم بستری جائز نہیں. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثم مغتسلی، پھر 7 دن یا 6 دن کے بعد اپنی عادت کے مطابق غسل طہارت کرو، پھر اس کے بعد وہی حکم ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر کے الگ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ فکانت تغتسل لکل صلاۃ، دیکھیے وہاں تو ان کی بہن کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر اس کی سکت ہو کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے اول اور آخر وقت میں ایک غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکو تو یہ زیادہ اچھا ہے، وہ اس سے بڑھ کر کے کانت تغتسل لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وہ الگ غسل کیا کرتی تھی، یہ ان کی اپنی رائے تھی۔ اگر ایسا کر سکتی ہے عورت یا مرد روزانہ غسل کر سکتا ہے یا ہر وقت ہر دو مرتبہ غسل کرے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ اسراف کی حد تک نہ پہنچے، لیکن اگر اس کو واجب سمجھنے کے آدمی کہ ہر نماز کے لیے غسل واجب ہے اور اس کے بغیر نماز کو جائز نہیں سمجھتا تو ایک بدعت کی شکل ہوگی، لیکن اگر اپنے طور پر اس کو طاقت ہے ہر نماز کے لیے غسل کر سکتی ہے وہ عورت تو کرے، لیکن اس کو سنت یا اس کو یہ کہ سنت تقریری تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایسا کرتی تھی، اگر غلط ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے، اس پر انکار نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کر سکتی ہیں، لیکن پیارے رسول کے نے ایک درمیانی بات جو بتائی جس کو آپ نے فرمایا کہ مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ دو نمازوں کے لیے تم ایک غسل کرو، اب اگر اس سے بڑھ کر کے وہ کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے، یعنی پیارے رسول نے جب اس کی تقریر کی تو گویا یہ سب سے افضل ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنی ہی جس قدر بھی عورت پاکی حاصل کر سکتی ہے اس کی طاقت رکھ سکتی ہے اس کو کرنا جائز ہے اس کے لیے، تو ہو سکتا ہے اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب سے افضل طریقہ ہے، لیکن کم از کم اگر یعنی افضل طریقہ یہ بھی ہے کہ کم سے کم دو نمازوں کو اکٹھا کر لے، اس سے افضل یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں کیا، انکار نہ کرنے کی وجہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بھی جائز ہے بلکہ ہو سکتا ہے افضل ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم اس وجہ سے نہیں دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں مشقت اور اس میں پریشانی عورت کے لیے زیادہ ہے۔ جی اسی طرح حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کنا لا نعد، یہ گزشتہ احادیث سے یہ پتہ چلا جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ عورت یا تو عادت والی ہوگی معتادہ ہوگی یا اس کی پہلے سے کوئی عادت نہیں، یعنی پہلے دن سے اس کو یا پہلی مرتبہ اس کو عادت شہریہ یا ماہواری آ رہی ہے، تو اگر اس کو پہلے سے کوئی عادت ہے تو اپنی عادت کے مطابق 6 یا 7 دن جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہ ماہواری کا خون شمار کر کے نماز اور روزے سے الگ رہ کر کے پھر غسل کرے، پھر اس کے بعد حکم ہوا۔ لیکن اگر کوئی عورت ہے پہلے ہی مہینے سے اس مرض میں مبتلا ہو گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے اگر وہ ممیزہ ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک خون کو دوسرے خون سے تمیز کر سکتی ہے کہ یہ سرخ ہے یا یہ کالا ہے تو وہ اس تمیز کے بعد 6-7 دن ہو یا 6 دن ہو 8 دن ہو اس کے بعد غسل کر کے پھر خالص خون خالص سرخ رنگ کا خون جب آئے تو وہ ہر نماز کے لیے ایک غسل کر کے واجبی، ہر نماز کے لیے الگ وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے یا دو نمازوں کے لیے یا ہر نماز کے لیے غسل کرے اگر وہ خون کو پہچان سکتی ہے۔ اگر متحیرہ، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ متحیرہ، یعنی کبھی اس کو مہینے میں ٹائم سے آتا ہے اس کا خون یا اس کی ماہواری آتی ہے ٹائم سے، دوسرے مہینے میں آگے پیچھے ہو گیا، بڑھ گئی مدت 6-7 دن کے بجائے 10 دن ہو گئے 11 دن ہو گئے، کبھی 5 ہی دن ہوا، ایسا ہوتا ہے عورتوں کو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی عادت کو پہچانے اور وہ خون کو پہچانے خون کے رنگ کو، کیونکہ حدیث شریف میں ان دم الحیض دم الاسود یعرف، وہ خون جب تک ہے تب تک وہ نماز نہ پڑھے۔ اسی طرح اس زمانے میں ایک مسئلہ نیا ابھرا ہوا ہے جو خاص طور پہ عورتوں کی دواؤں کے وغیرہ کے استعمال سے ان کی عادت میں کوئی انتظام یا کوئی ترتیب نہیں رہ جاتی ہے، تو یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ ہمارا تو 7 دن 8 دن آتا تھا لیکن اس مرتبہ 2 دن آ کر کے رک گیا، پھر 2 دن کے بعد 2 دن کے بعد پھر آ گیا، پھر 2 دن کے بعد آ گیا، پوچھتی رہتی ہیں، یہ بھی مسئلہ اسی متحیرہ کے ضمن میں آتا ہے۔ تو عورت خون کا رنگ پہچان کر کے حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو اکٹھا آ کر کے ختم ہو جانا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے، اور یہ چیز نفسیاتی بھی ہوتی ہے، کبھی عورت کسی بڑے غم میں مبتلا ہو گئی، بڑی خوشی میں مبتلا ہو گئی، تو کہتے ہیں اس پر بھی اثر پڑ جاتا ہے. یہ عورت کی کمزوری کا یا عورت کے کمزور ہونے کا یہ ایک دلیل بھی ہے کہ نفسیاتی طور پر وہ کمزور ہوتی ہے. بہرحال تو اس حالت میں اس کو وہی دیکھنا ہے کہ رنگ خون کا کیا ہے. اگر خون کا رنگ دو دن آ کر کے رک گیا، پھر ایک دن دو دن رکا رہا، تو وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد جب آ گیا اگر وہی خون ہے تو پھر رک جائے، دو دن رکے، ایک دن رکے، پھر اگر رک گیا ختم ہو گیا تو وہ پھر غسل کر کے اور نماز پڑھنا شروع کرے، حتیٰ کہ وہ خون دوسرے رنگ کا آ جائے. اگر وہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر دوسرے رنگ کا آ رہا ہے تو وہ پھر وہی حالت اس کی ہوگی کہ یا تو دو نمازوں کے لیے ایک غسل کرے یا ہر نماز کے لیے غسل کرے، لیکن ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا اس کا ضروری ہوگا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بہت ہی بزرگ اور سلیقے کی ایک خاتون تھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لگتا ہے کہ یہ جیسے گاؤں وغیرہ میں بعض بوڑھیاں ہوتی ہیں، ہر مسئلے میں ان کو بلایا جاتا ہے، خدا نخواستہ شادی ہوئی تو وہاں بھی مشورہ کرنے کے لیے، موت ہو گئی تو وہاں بھی اس کے لیے، اور کوئی اس طرح کام ہوا تو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ آتا ہے، یہاں تک کہ پیارے رسول نے ان سے کہا تھا، عرب کا ختنہ ہوتا ہے، عرب میں عورتوں کا بھی ختنہ کرتے تھے اور مردوں کا بھی، تو لڑکیوں کے ختنے کے بارے میں